ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی زاویہ نگاہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. امید ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے انشاءاللہ بخیر و عافیت ہوں گے. زاویہ نگاہ میں پیش خدمت ہے رواں ہفتے کے بعض اہم واقعات کا جائزہ. تو آئیے پہلے موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں.
ایران کے تعلق سے 5+1 گروپ کا اجلاس ناکام. عربوں کو ایران کے مد مقابل نہیں لا سکا اسرائیل. بے نظیر قتل کی تحقیقات، پاکستان کی اقوام متحدہ سے درخواست. یورپی یونین پر ترکی کی تنقید. سلامتی کونسل کی جانب سے اسرائیل کی حمایت.
جہاں ناظرین، جیسا کہ بھی آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کے تعلق سے 5+1 گروپ کا اجلاس جو چین کے شہر شنگھائی میں منعقد ہوا تھا ناکام ہو گیا ہے. اس درمیان اسلامی جمہوری ایران کے صدر جناب محمود احمدی نژاد نے کہا ہے کہ ایٹمی پروگرام کے تعلق سے ایران کے مذاکرات کے دروازے کھلے ہیں، لیکن اسلامی جمہوریہ ایران اپنے عوام کے حقوق سے سر منہ بھی پیچھے نہیں ہٹے گا. اس سلسلے میں ملاحظہ کیجیے ہماری یہ تجزیاتی رپورٹ.
5+1 گروپ کا اجلاس جو ایران کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں چین کے شہر شنگھائی میں منعقد ہوا تھا، کسی نتیجے پر پہنچے بغیر ختم ہو گیا. چینی دفتر خارجہ کے ترجمان نے اس اجلاس کے نتائج کے بارے میں کہا کہ اگرچہ تمام مسائل حل نہیں ہوئے، لیکن بات چیت مفید رہی ہے اور یہ مذاکرات کافی طولانی بھی رہے ہیں. فارس نیوز ایجنسی نے شنگھائی اجلاس کے نتائج کے بارے میں اپنی رپورٹ میں صدر احمدی نژاد کے حالیہ بیان کا ذکر کرتے ہوئے لکھا کہ اس کے باوجود کہ صدر احمدی نژاد نے ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کے بارے میں مذاکرات کے دروازے کھلے رہنے کی بات کی ہے، 5+1 گروپ کے ممالک ایران کے ساتھ مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کے تعلق سے نیا پیکیج دینے کے سلسلے میں کسی اتفاق رائے پر نہیں پہنچ سکے. اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے قم شہر میں اپنے خطاب میں کہا تھا کہ ایران ایٹمی معاملات سمیت تمام امور پر مذاکرات کے لیے تیار ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ ان مذاکرات میں ایران کے عوام کے حقوق کا کوئی سودا نہیں ہونا چاہیے. مغرب کے سیاسی اور خبری حلقوں نے شنگھائی اجلاس کو ایران کی جانب سے 6000 سینٹری فیوج مشینیں نصب کیے جانے کی کامیابی کے اعلان کے بعد ایک نئی کوشش قرار دیا ہے. اسی کے ساتھ بعض سیاسی تجزیہ نگاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس اجلاس کی میزبانی چین نے پہلی بار کی ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ایران کے ایٹمی معاملے کے حل میں چین کو مزید رول دیا جائے. شنگھائی یونیورسٹی میں پروفیسر فودان نے، جو ایٹمی امور کے ماہر ہیں، اپنے ایک تجزیے میں کہا ہے کہ چین نے شنگھائی اجلاس منعقد کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ بھی عالمی معاملات کے حل کے تعلق سے ایک مرکز کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن یہ تصور کرنا کہ چین اس طرح کے مسائل کو حل کرنے کا ایک مرکز بھی بن سکتا ہے کہ بہت بڑی غلطی ہوگی. شنگھائی اجلاس کے موقع پر ہی یورپی یونین نے ایران سے مطالبہ کیا کہ وہ ایٹمی سیکیورٹی کے بین الاقوامی کنونشن میں شمولیت اختیار کر کے ایران کے بوشہر ایٹمی بجلی گھر تک عالمی معائنہ کاروں کے رسائی کا راستہ ہموار کرے. ایٹمی واقعات کے تعلق سے ایک یہ بھی خبر ہے کہ ایران کا ایٹمی معاملہ امریکہ کے صدارتی انتخابات میں ایک اہم موضوع بن گیا ہے. خبر رسا اداروں نے ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار میکین کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ صدارتی انتخابات میں کامیابی کی صورت میں ایران پر سیاسی اور اقتصادی دباؤ اور بڑھا دیں گے تاکہ ایران کو اس کے ایٹمی پروگرام جاری رکھنے سے روکا جائے. لیکن ڈیموکریٹک پارٹی کی ممکنہ صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن نے کہا ہے کہ ایران کے بارے میں بش انتظامیہ کی پالیسی ناکام رہی ہے اور وہ ایران کے ساتھ مذاکرات شروع کرنے کے حق میں ہے. ان تمام تر سیاسی اقدامات اور بیانات کا ایک ہی مقصد ہے کہ ایران کے قانونی اور مسلمہ حق سے انکار کیا جائے اور اس سلسلے میں بڑی طاقتوں کے دوہرے معیار کو عملی جامہ پہنایا جائے. لیکن جیسا کہ ایران کے اعلی حکام نے بار بار کہا ہے کہ ایرانی عوام اپنے مسلمہ حقوق سے سر منہ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے.
اسلامی جمہوریہ ایران کا پروگرام نہ ایٹمی پروگرام اور 5+1 گروپ کا اجلاس جو کہ ایک بار پھر ناکام ہو گیا. آپ نے ملاحظہ کیا ہمارا سیاسی تبصرہ اور تجزیاتی رپورٹ. اس درمیان صیونی حکومت کی وزیر خارجہ نے جنہوں نے قطر کا دورہ کیا اپنے ایک بیان میں اعتراف کیا ہے کہ وہ عربوں کو ایران کے مد مقابل لا کھڑا کرنے میں ناکام رہی ہیں. واضح ہے کہ صیونی حکومت کی وزیر خارجہ نے حال ہی میں قطر کے دارالحکومت دوحہ کا دورہ کیا اور ایک بین الاقوامی سیمینار میں شرکت کی جس پر علاقے کے عوام میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے. ملاحظہ کیجیے ہمارا یہ تبصرہ.
ایک ایسے وقت جب میری لینڈ یونیورسٹی اور زیگبی ریسرچ سینٹر نے اپنے ایک تازہ ترین سروے میں امریکی صدر بش اور صہیونی حکومت کے وزیر اعظم ایہود اولمرٹ کو دنیا کا سب سے بدتر اور خطرناک ترین لیڈر قرار دیا ہے. صہیونی حکومت کی وزیر خارجہ نے قطر کا دورہ کیا اور اس دورے میں انہوں نے ایران کو ایک خطرہ بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی. صہیونی اخبار ہارتس نے زی پی لیبنی کے دورے قطر سے ایک روز قبل لکھا تھا کہ اسرائیلی وزیر خارجہ اس لیے قطر جا رہی ہیں کہ وہ علاقے کے ملکوں کو یہ پیغام دیں کہ اسرائیل اب عرب ملکوں کا دشمن نہیں ہے بلکہ صہیونیوں کے دعوے کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران حماس اور حزب اللہ عربوں کے اصل دشمن ہیں. صہیونی حکومت کی وزیر خارجہ نے کھل کر کہا تھا کہ ان کے دورے قطر کا مقصد ایران کے ایٹمی پروگرام کے خلاف عربوں کی حمایت حاصل کرنا ہے. صہیونی حکومت کی وزیر خارجہ کا ایک عرب ملک کا دورہ وہ بھی ایک ایسے وقت جب فلسطینی عوام کو صہیونی حکومت کی بدترین وحشیانہ کارروائیوں کا سامنا ہے اور یہ غاصب حکومت فلسطینیوں کی نسل کشی کی اپنی پالیسی پر تیزی سے عمل کر رہی ہے. یقینی طور پر ایک غیر خوشائند اور منفی اقدام ہے اور اس سے مشرق وسطی اور خلیج فارس کے ملکوں کی رائے عامہ کے جذبات بھڑک سکتے ہیں. غزہ کے فلسطینی باشندوں پر پچھلے کئی مہینوں سے صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کا آغاز ہوا ہے اور اس وقت سے لے کر اب تک عرب حکام نے ان حملوں کو بند کرانے کے لیے کوئی بھی مؤثر اقدام نہیں کیا ہے. حماس کے سیاسی شعبے کے سربراہ خالد مشعل نے صہیونی حکومت کے جرائم کے مقابلے میں بعض عرب ملکوں کے رویے پر سخت تنقید کی ہے اور ان کے سکوت و خاموشی کو ہلاکت خیز قرار دیا ہے. دوحہ میں ڈیموکریسی اور آزاد تعلقات کے زیر عنوان سیمینار میں صہیونی حکومت کی وزیر خارجہ کو دعوت دینے پر مبنی قطر کی حکومت کا اقدام اس بات کی علامت ہے کہ بعض عرب حکام نہ فقط یہ کہ اپنی خاموشی کے ذریعے فلسطینی عوام کی مشکلات اور مصائب اور اسی طرح صہیونی حکومت کے وحشیانہ مظالم کو نظر انداز کر رہے ہیں بلکہ ان کی یہ کوشش بھی ہے کہ علاقائی سطح پر اسرائیل کو گوشہ نشینی سے نکالنے کے لیے امریکہ اور صہیونی حکومت کی پالیسی اور ان کی کوششوں کو عملی جامہ پہنانے میں مدد دیں. ایک ایسی حکومت کی وزیر خارجہ کے جس نے گزشتہ 60 برسوں سے فلسطینیوں پر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑ رکھا ہے اور فلسطینیوں کے قتل عام میں مسلسل سرگرم ہے. ایک عرب اور اسلامی ملک میں ہونے والے ایک سیمینار میں شرکت ایک طے شدہ منصوبے کے تحت ہے. امریکہ نے علاقے میں اپنی پالیسیوں کو آگے بڑھانے اور خلیج فارس و مشرق وسطی میں اسرائیل کو اپنی مرضی کے مطابق سیکورٹی فراہم کرنے کے لیے علاقے کے اپنے روایتی حلیفوں سے بہت ساری امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں لیکن علاقے کی صورتحال کچھ اس طرح سے تبدیل ہو گئی ہے کہ عرب ممالک کے سربراہان اپنی پالیسیوں اور پروگراموں کو آگے بڑھاتے وقت رائے عامہ کے احساسات اور جذبات کا خیال رکھنے پر مجبور ہیں کیونکہ اسلامی بیداری کی لہر خلیج فارس اور علاقے کے عرب ملکوں کے درمیان بہت تیزی کے ساتھ پھیل گئی ہے اور عرب سربراہان اس وقت 2-3 عشروں قبل کی طرح قوموں کے عزم و ارادوں کو یکسر نظر انداز نہیں کر سکتے. اسی لیے صہیونی حکومت کی وزیر خارجہ نے اعتراف کیا ہے کہ انہیں ایران کے ایٹمی پروگرام کے خلاف عربوں کی حمایت حاصل کرنے میں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی. اس کے علاوہ صہیونی حکومت کو اپنے اندر بھی ایران کے ایٹمی پروگرام کے معاملے پر شدید اختلافات کا سامنا ہے اور نتیجے میں صہیونی حکومت کی اسٹریٹجک امور کی وزارت جو 17 ماہ قبل ایران کے ایٹمی پروگرام پر نظر رکھنے کے لیے بنائی گئی تھی ختم ہو گئی.
اور ناظرین اب رخ کرتے ہیں پاکستان کا. پاکستان کی قومی اسمبلی نے قرارداد پاس کر کے پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئر پرسن محترمہ بینظیر بھٹو کے قتل کے کیس کی تحقیقات اقوام متحدہ سے کرانے کا مطالبہ کیا ہے. اس درمیان پاکستان کی قومی اسمبلی نے اس سلسلے میں یہ درخواست اقوام متحدہ کو بھیجنے کی بھی بات کی ہے. اس صورتحال پر تبصرہ کر رہے ہیں پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار جناب سجاد میر.
پاکستانی پارلیمنٹ نے جو درخواست کی ہے اقوام متحدہ سے, جو یہ پاس کی ہے قرارداد کے اقوام متحدہ سے تحقیقات کرائی جائے, دراصل یہ پیپلز پارٹی کا پرانا مطالبہ ہے. اور یہ مطالبہ جو تھا اس خیال سے تھا کہ ان کے خیال میں مشرف جو تحقیقات کروانا چاہتے ہیں اسکاٹلینڈ یارڈ سے, جو انہوں نے کروائی ہے, وہ ایک خاص محدود مقصد کے لیے ہے, غالباً کاروباری مقاصد کے لیے ہے, اور اس کی لمیٹیشن ہے. جب تک فری تحقیق نہیں ہوتی اس وقت تک بات نہیں بنتی. واقعہ وہی اسعد الحریری کا دور بیان کیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا, لیکن اس کے بارے میں کہا گیا کہ اس میں چونکہ بین الاقوامی ملوث ہونے کا شک تھا کہ شام کا تھا دوسرے کا, تو اس حوالے سے یہ بات وہ کیس بنتا نہیں ہے. بش نے بھی اور امریکہ نے بھی اس کی تردید کی کہ اقوام متحدہ سے تحقیق کرانے کی ضرورت نہیں ہے, اور اتفاق کیا گیا برطانیہ کی تحقیق پر. اور جبکہ پیپلز پارٹی اس پر اصرار کرتی رہی اور کہتی رہی کہ اس کی تحقیق کرائی جائے, اور جب اب ان کی مرکز میں حکومت قائم ہوئی ہے تو لازمی تھا کہ وہ اس سلسلے میں کچھ کاروائی کرتے. انہوں نے قرارداد پاس کی ہے, اب انہوں نے باقاعدہ اس کو یو این او میں بھیجنا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم اس کو تحقیق کرنے کو تیار ہیں. امریکہ نے بھی اس کا رویہ بدلا ہے اور کہا ہے کہ پاکستان کے عوام کو مطمئن کرنے کے لیے اگر یہ تحقیق بھی کرا لی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن لگتا یہی ہے کہ اصل میں بینظیر کا قتل جو تھا وہ اس طرح کھلے عام ہوا ہے, اور اس طرح ثبوت بٹائے گئے ہیں کہ اور فوری طور پہ کہہ دیا گیا ہے کہ اس میں القاعدہ یا طالبان ملوث ہیں اور دہشت گرد ملوث ہیں, کہ لگتا تھا کہ یہاں سے لے کر اسلام آباد سے لے کر واشنگٹن تک سبھی ہم زبان ہیں اور ایک ہی بات کہنا چاہتے ہیں, اور وہ سارا جو الزام ہے وہ نام نہاد دہشت گردوں پہ ڈالنا چاہتے ہیں. تو ایسی صورت میں لوگوں کی نظریں جو تھیں, چونکہ پانی سے وہ جگہ دھو دی گئی, اور دوسرے دن یہ کہہ دیا گیا کہ گولی نہیں لگی ہے بلکہ گاڑی کا لیور لگا ہے, اور بہت سی ایسی باتیں تھیں پوسٹ مارٹم نہیں ہوا, کہ جس سے شکوک و شبہات بڑھ رہے تھے. اس لیے ان شکوک و شبہات کی روشنی میں سوچا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی, بلکہ لوگوں نے یہاں تک کہا کہ انگلیاں مشرف کی طرف اٹھ رہی ہیں یا ایجنسیوں کی طرف اٹھ رہی ہیں یا پاکستانی حکومت کی طرف اٹھ رہی ہیں. ایسی شکل میں اسکاٹلینڈ یارڈ کو تو انہوں نے بلا لیا, لیکن یہ مطالبہ ان کا اپنی جگہ رہا کہ نہیں, ہم یو این او کو بلانا چاہتے ہیں, ان کی مدد چاہتے ہیں. بین الاقوامی قانون میں اگرچہ اس میں بہت سی مشکلات اور پابندیاں ہوں گی, لیکن لگتا ہے کہ اب اس قرارداد کے بعد اگر کوئی خواہش ظاہر کرے کہ فلاں ادارہ اس کی تحقیقات کرے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. یہ تحقیقات ہو بھی سکتی ہیں, اور اس کے نتیجہ کیا آئے گا یہ آدمی پہ واضح نہیں کر سکتا. کیا سارے ثبوت موجود ہیں؟ کیا ان ثبوتوں جو ثبوت موجود ہیں ان کے صورت میں کسی نتیجے پہ پہنچا جا سکے گا, اور اس کے فیصلے سے لوگ مطمئن ہو سکیں گے, پارٹی مطمئن ہو سکے گی؟ یہ بات تو آنے والے دنوں میں ہی معلوم ہو سکے گی.
ناظرین یہ تھے پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار اور سینئر صحافی سجاد میر. اور اب رخ کرتے ہیں ترکی کا. ترکی کے وزیر اعظم رجب طیب اردوغان نے یورپی یونین میں شامل ان ملکوں پر شدید تنقید کی ہے جو یورپی یونین میں ترکی کی شمولیت اور رکنیت کی مخالفت کر رہے ہیں. رجب طیب اردوغان نے یورپی یونین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ تم لوگ ہماری پوزیشن جلد از جلد واضح کرو, اور اگر یورپی یونین میں ہمیں رکنیت نہیں دیتے تو ہم اپنا راستہ خود معین کر دیں گے, اور ہم خوشی سے اپنا راستہ انتخاب کرنے کے لیے تیار ہیں. ملاحظہ کیجیے سلسلے میں ہمارا یہ تبصرہ.
ترکی کے وزیر اعظم رجب طیب اردوغان نے اپنے ایک تند لب و لہجے میں یورپی ملکوں کی طرف سے یورپی یونین میں ترکی کی شمولیت پر مخالفت کی سخت تنقید کی ہے. ترک وزیر اعظم کی تنقیدوں کا رخ زیادہ تر ان ملکوں کی طرف تھا جو مختلف بہانوں سے یورپی یونین میں ترکی کی شمولیت کی مخالفت کرتے رہے ہیں. رجب طیب اردوغان نے کہا کہ دو ممالک یورپی یونین میں ترکی کی شمولیت کی مخالفت کر رہے ہیں, اس یونین کے اصول و قواعد کو بھی بدلنا چاہتے ہیں, اور یہی دونوں ممالک اپنے اس کھیل میں یورپی یونین کے دیگر ممالک کو بھی شامل کرنا چاہتے ہیں. فرانس اور جرمنی یورپی یونین میں ترکی کی شمولیت کے شدید مخالف ہے۔ فرانس نے ابھی حال ہی میں ترکی کی یورپی یونین میں شمولیت کی ایک شرط یہ لگا دی کہ وہ پہلے قبرص کو باضابطہ طور پر تسلیم کرے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ترک حکام یورپی ملکوں کی اس طرح کی شرطوں کو بھی اپنے خلاف ایک ہتھکنڈا سمجھتے ہیں۔ قبرص اور پی کے کے ایسے دو موضوعات ہیں جن کے بارے میں لگتا ہے کہ یورپی یونین ان دونوں موضوعات پر ترکی کی حساسیت کے پیش نظر اس ملک سے زیادہ رعایتیں حاصل کرنا چاہتی ہے، اور اسی لیے اس طرح کی شرطیں لگا رہی ہے کہ ترکی قبرص کو تسلیم کرے اور اپنے یہاں انسانی حقوق کی صورتحال کو بہتر بنائے اور کردوں کو زیادہ سے زیادہ حقوق دے۔ پچھلے دنوں یورپی یونین کی عدالت نے اعلان کیا تھا کہ اس یونین کی کونسل نے فیصلہ کیا ہے کہ پی کے کے کا نام دہشت گرد گروہوں کی فہرست سے ختم کر دیا جائے۔ اس بات کو لے کر ترکی نے شدید احتجاج کیا، چنانچہ ترکی اور یورپی یونین کی مشترکہ پارلیمانی کمیشن کے سربراہ زوس لاگن کو کہنا پڑا کہ پی کے کے بدستور یورپی یونین کی دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل ہے، لیکن ترکی میں بہت سے سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ یورپی یونین اپنے اس طرح کے موقف سے ترکی کے ساتھ دوہرے معیار کا کھیل کھیلنا چاہتی ہے، اور اسی وجہ سے یورپی یونین کے اس طرح کے رویے پر ترک حکام شدید برہم ہیں۔ چنانچہ ترک وزیر اعظم رجب طیب اردوغان نے کچھ دنوں قبل یورپی ملکوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہماری پوزیشن واضح کرو، اور اگر یورپی یونین میں شمولیت کے تعلق سے تمہارا جواب منفی بھی رہا تو یہ بھی ہمارے لیے خوشی کی بات ہوگی، کیونکہ اس صورت میں ہم اپنا راستہ خود منتخب کر سکیں گے۔
اور ناظرین اب رخ کرتے ہیں مشرق وسطی کا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے ایک بیان جاری کر کے یہ مطالبہ کیا ہے کہ قرارداد 1701 پر عمل درآمد کیا جائے اور حزب اللہ لبنان سے اسلحہ یا ہتھیار رکھوایا جائے۔ یہ اسی حالت میں ہے کہ صہیونی حکومت نے اب تک اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کی بے شمار قراردادوں کو پیروں تلے روندا ہے، مگر ان قراردادوں کے سلسلے میں کسی کی طرف سے کچھ بھی رد عمل دیکھنے میں نہیں آیا۔ تو سلامتی کونسل کا اس طرح کا بیان کیا صہیونی حکومت کی آواز میں آواز ملانا نہیں ہے؟ اس کے علاوہ اور بھی سوالات ہیں جن کا جواب تلاش کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی مؤتلف اسلامی پارٹی کے شعبہ بین الاقوامی امور کے سربراہ جناب حمید رضا ترقی کو۔ جناب السلام علیکم۔
السلام علیکم۔
جناب آقای حمید رضا ترقی، مستظر هستی که شورای امنیت سازمان ملل با انتشار بین المللی
اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے ایک بیان جاری کر کے
نام ہے یہ
قرارداد 1701 پر
بقول معروف اجرا
مکمل درآمد
حزب اللہ لبنان اور خلص صلاح
حزب اللہ لبنان سے ہتھیار رکھوانے کا مطالبہ کیا۔
یہ ایسی حالت میں ہے کہ صہیونی حکومت نے سلامتی کونسل کی
بے شمار قرارداد کو
پیروں تلے روندا ہے، مگر
ان قراردادوں کو پیش کرنے والوں نے اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا۔
اکنون ان انتشار بیانیے علیہ حزب اللہ لبنان
حزب اللہ لبنان کے خلاف، کیا یہ صہیونی حکومت کی طرف داری نہیں ہے؟ یقیناً ایسا ہی ہے، کیونکہ اصلی عامل امریکہ کا دباؤ ہے۔ امریکہ نہ صرف یہ کہ اس لبنان کے مسئلے کو حل کرنا نہیں چاہتا ہے، بلکہ اس کا اصرار ہے کہ وہ لبنان کو بحران کی طرف، دھماکہ خیز حالات کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ 14 مارچ گروپ کی حمایت کرتا ہے، کھلے عام لبنان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہا ہے۔ حکومت لبنان در واقع امریکی سفارت خانے میں منتقل ہو چکی ہے۔ پینٹاگون نے $4 ارب سے زیادہ رقم حزب اللہ اور حماس کو کچلنے کے لیے مخصوص کیا ہے۔ یہ سلامتی کونسل کے جو بیان ہے اس کے پشت پردہ حقائق ہیں۔ امریکہ اور صہیونی حکومت جو چاہتا ہے یہ دراصل اس پر عمل درآمد کی تاکید ہے. اب تک اسرائیل دسیوں بار اس قرارداد کی خلاف ورزی کر چکا ہے. جیسا کہ آپ نے کہا ہے اسرائیل نے سلامتی کونسل کے کسی بھی قرارداد پر عمل نہیں کیا ہے, خود اس قرارداد پر بھی عمل نہیں کیا ہے اور دسیوں بار لبنان کی حدود کی خلاف ورزی کی ہے, جس سے پتہ چلتا ہے کہ اسرائیل اس قرارداد کا پابند نہیں ہے. لہذا کوئی وجہ نہیں ہے کہ لبنان اس قرارداد کو تسلیم کرے یا اس پر عمل کرے. دوسری بات یہ ہے کہ حزب اللہ لبنان جیسا کہ قرارداد میں آیا ہے,
قدرت نظامی دفاعی رسمی
حزب اللہ لبنان ایک دفاعی فوجی قوت ہے, کوئی محدود اور غیر معروف چھاپہ مار گروپ نہیں ہے.
جناب آقای حمیدزاده طرف مستدر هستید که بعد از پایان مدت ریاست جمهوری امیر لهود الان یک خلأ سیاسی در
جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں
لبنان
میں امیر لهود کے بعد لبنان میں ایک سیاسی خلأ پایا جاتا ہے. گروہ
لبنانی خواستار مذاکرہ ہستن برای حل این بحران.
لبنانی جماعتیں اس سلسلے میں مذاکرات کرنا چاہتی ہیں, مگر گزشتہ رات امریکہ کے ایک عہدیدار نے کہا ہے کہ لبنان کے بحران کا حل مذاکرات نہیں ہے. اگر مذاکرات رائے حل نہیں ہے تو پھر یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ ظاہر ہے کہ امریکہ کی پالیسی یہ ہے کہ اگر مذاکرات امریکی خواہشات پر عمل درآمد پر منتج نہ ہوں تو پھر مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اصولی طور پر امریکہ یہ نہیں چاہتا ہے, ایسے حل کا مخالف ہے جو لبنان کے تمام گروہوں کی خواہش کے مطابق ہو, اور اس راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ اب تک امریکی رہے ہیں. عرب لیگ نے بھی ایک فارمولہ پیش کیا ہے, مگر کسی فارمولے کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہے. اس کی اصل وجہ امریکہ کا یہ اصرار ہے کہ سینیورو کی غیر قانونی حکومت باقی رہے. دوسری طرف لبنانی عوام کے مطالبات پر توجہ نہ دینا ہے. امریکہ کی کوشش یہ ہے کہ اس مسئلے کو 2009 کے پارلمانی انتخابات تک حالات کو اسی طرح باقی رکھے. مختلف مشکلات جن سے لبنانی عوام دوچار ہیں ان کو ایسے رخ پر رکھے کہ حالات دھماکہ خیز ہو جائے اور عوام لبنانی سیاستدانوں سے دور ہو جائے.
اور
اب غزہ کی رخ کرتے ہیں, ایسے حالت میں کہ غزہ پر صہیونی حکومت کے حملے جاری ہیں اور محاصرہ ایک سال سے جاری ہے. یورپی یونین اور دوسروں نے بھی حماس حکومت کا بائیکاٹ کر رکھا تھا. اس وقت فلسطینی عوام پر غزہ میں حملے شدید ہو چکے ہیں. ان حالات میں صہیونی حکومت کے وزیر خارجہ نے قطر کا دورہ کیا ہے, اور مزے کی بات یہ ہے کہ دوحا میں اپنی تقریر میں یہ کہا ہے کہ عربوں اور اسرائیل کو انتہا پسندوں کے خلاف متحد ہو جانا چاہیے, حزب اللہ اور حماس کے خلاف. کیا یہ بیان مذکہ خیز نہیں ہے کہ ایک دہشت گرد حکومت کی وزیر خارجہ یہ کہے کہ ہمیں انتہا پسندوں کے خلاف متحد ہونا چاہیے؟ البتہ اسرائیل کی طرف سے اس طرح کی باتیں جو ہیں یہ بعید نہیں ہے, وہ انتہائی بے شرمی کے ساتھ خود غیر قانونی ہے, مگر یہ چاہتا ہے کہ اپنے خواہشات کو دوسروں پر مسلط کرے. افسوس کا مقام عرب حکومتوں پر ہے, خاص طور پر قطر پر, کہ اس نے کہ وہ ایسے لوگوں کو اپنے ہاں آنے کی اجازت کیوں دیتے ہیں کہ وہ آ کر عربوں کے خلاف اسلامی امت کے مفاد کے خلاف بولے. اس کو یہ سرکاری طور پر تسلیم کرتے ہیں. اس حکومت کو یہ در حقیقت فلسطینی اقدار کے خلاف ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس قسم کے اقدامات یہ در واقع امریکہ اور صہیونی حکومت کے تیار کردہ پلاٹ کا حصہ ہیں جو عرب اور فلسطینی عوام کے درمیان فاصلہ اور خلیج پیدا کرنا چاہتے ہیں اور فلسطینیوں کو عربوں کو فلسطینیوں کی حمایت سے روکنا چاہتے ہیں. افسوس کا مقام ہے کہ قطر کا یہ اقدام کہ اس نے غاصب صہیونی حکومت کی وزیر خارجہ کو دعوت دی اور اس کے اس مطالبے کو نشر کرنا بہت ہی افسوس کا مقام ہے. ہمارا نظریہ یہ ہے کہ اصولی طور پر صہیونی حکومت اور امریکہ علاقے میں فلسطین مشرق
وسطی
ہاں یہ ڈیموکریسی کی مخالفت کا بہترین نمونہ پیش کر رہے ہیں. ابھی جو سروے ہوا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ 91% فلسطینی اسماعیل ہنیہ کی حکومت کے طرفدار ہیں. صرف 3% ابو مازن کی منصوب حکومت کے طرفدار ہیں. ایسی قانونی حکومت کی مخالفت یہ ڈیموکریسی کی مخالفت ہے جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. یہ عوامی انتخاب کی بے احترامی ہے کہ قانونی حکومت جو فلسطینیوں کے حقوق کا دفاع کر رہی ہے اور عوام کی منتخب ہے اس کو دہشت گرد کہا جائے. انتہا پسند اور دہشت گرد اسرائیل ہے, القاعدہ ہے, وہ گروہ ہیں جو کسی بھی بین الاقوامی قانون کو تسلیم نہیں کرتے. درخت صاحب صرف 1.5 منٹ کا وقت رہ گیا ہے. فلسطینیوں نے امید لگا رکھی تھی عرب سربراہ اجلاس سے اور اسلامی معاشرے سے, ان کی امیدیں ہیں. عرب لیگ نے تو کچھ بھی نہیں کیا ان کے. اس وقت غزہ میں جو فلسطینی محصور ہیں انہوں نے انتباہ دیا ہے, خبردار کیا ہے کہ وہ خود اس محاصرے کو توڑ دیں گے. یہ کس پیغام کا حامل ہے؟ افسوس کا مقام ہے کہ عرب ملکوں کی خاموشی در حقیقت ایک مسلمہ خیانت ہے عربوں کے ساتھ, اور عربوں کی تاریخ میں یہ ثبت ہوگی. فلسطینی قوم اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ اس کو ان ملکوں کے سربراہوں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے جو امریکہ اور صہیونی حکومت کے مقروض ہیں, جو ان کے قرض دار ہیں. ظاہر ہے کہ وہ اقوام کے نفع میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. اسی لیے غزہ اور فلسطین کے عوام نے مزاحمت کا راستہ, براہ راست مقابلے کا راستہ انہوں نے منتخب کیا ہے. ہمیں یقین ہے کہ غزہ کے عوام کی یہ استقامت اور پائیداری, اور انہوں نے قسام گروپ نے خاص طور پر جو پلاننگ کی ہے, جو ان کی سرگرمی ہے, یہ صہیونی حکومت کے خاتمے پر منتج ہوگی اور غزہ کا محاصرہ انشاءاللہ عوام کے ارادے سے ٹوٹ جائے گا.
گفتگو سنی. یقیناً فلسطینیوں کو عرب حکمرانوں سے یہ توقع تھی کہ وہ عرب لیگ کے اجلاس میں ان کے لیے کوئی ٹھوس فیصلہ کریں گے, مگر جب انہوں نے فلسطینیوں کے لیے کوئی ٹھوس فیصلہ نہیں کیا تو یہ فلسطینی اب خود اس بات میں پورا عزم ہے کہ وہ اپنی راہ اپنے بلبوتے پر خود جاری رکھیں گے اور یہ محاصرہ وہ خود توڑیں گے. اور ظاہر ہے کہ جس قوم میں ایمان, شجاعت اور بہادری ہو وہ کچھ بھی کر سکتی ہے اور کچھ بھی کر سکنے کی صلاحیت و توانائی رکھتی ہیں. تو اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے علی عباس رضوی اور دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.